الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة نساء کی آیت 78 سے ہم شروع کریں گے 78 نمبر آیت سے فرمایا کہ اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ لے گی، خواہ تم بہت پکے قسم کے برجیوں والے قلعوں کے اندر ہو اور اگر تمہیں کوئی اچھائی لاحق ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی ان کو مصیبت لاحق ہوتی ہے، بری چیز لاحق ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ کل ان سے کہہ دو، کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ فمالی ہاؤلائی، اس قوم کو کیا ہے کہ لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ یہ اتنی سادہ سی بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اب اس کو آیت کو تفصیل سے دیکھتے ہیں، ترجمہ میں نے کر دیا ہے۔ پیچھے آپ کو یاد ہوگا کہ جہاد کی بات چل رہی تھی آیت 75 سے آنورڈ، تو اس میں اب جو بزدلی تھی منافقین کی کہ وہ ڈرتے ہوئے اللہ کے مقابلے میں لوگوں سے زیادہ ڈر رہے ہیں، یہ پچھلی دفعہ بات تھی، تو اس کے بارے میں اس کو اسی مضمون سے آگے بات چل رہی ہے کہ موت سے ڈرتے ہو تو موت تو تمہیں ہر جگہ آ جائے گی، جہاں بھی ہوگے موت آ جائے گی، تو موت کی وجہ سے جہاد میں جانے سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر تم بروج مشیدہ میں ہوگے تو تب بھی آ جائے گی۔ بروج مشیدہ کا مطلب کیا ہے؟ مشیدہ اس عمارت کو کہتے ہیں جو پرانے زمانے میں چونے کا پلستر کر کے مضبوط بنائی جاتی تھی، پتھروں کو بھی چونے سے لگایا جاتا تھا، جپسم جس کو ہم کہتے ہیں آج کل، تو چونے سے بنی ہوئی بروج برجیوں کو کہتے ہیں، یہ قلعوں کے اوپر ہوتی ہیں، دشمنوں کو وہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بروج کے اوپر اور دشمنوں کو دور سے دیکھتے ہیں کہ آ گیا تو اس کو وہیں سے تیر مار کے بھگا دیتے ہیں۔ تو اب یہ جو قلعے ہوتے ہیں کافی محفوظ ہوتے ہیں کہ جس میں برجیاں بنی ہوں اور وہ پکی دیواریں بنی ہوں، تو فرمایا کہ اس طرح کے محافظوں والے مضبوط قلعوں کے اندر بھی اگر تم بیٹھے ہوگے تو موت آ جائے گی، کیونکہ کوئی برجیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، آبزرویشن پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ موت کو نہیں دیکھ سکتے اور تیر مار کے اس کو بھگا نہیں سکتے، تو تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں آ لے گی۔ تو اس لیے یہ سمجھتے ہو کہ جنگ میں نہیں جائیں گے، گھر بیٹھے رہیں گے تو مریں گے نہیں، نہیں، وہ موت کا معاملہ الگ ہے، وہ میدان جنگ میں اگر نہیں آنی تو نہیں آنی، گھر میں آ جانی ہے تو آ جانی ہے، تو موت سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اب اس کے اندر ایک اور بات چھپی ہوئی تھی منافقوں کے جہاد کے حوالے سے، وہ یہ کہ یہ خیال کرتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط پلاننگ کی وجہ سے، آپ کی حوصلہ افزائیوں کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو جاتا ہے۔ تو مثلا جو احد میں حادثہ ہوا وہ اس وجہ سے ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان صحیح نہیں کیا تھا، یا صحیح موقع پر جنگ شروع نہیں کی، یا خالد بن ولید کا جو پیچھے سے حملہ ہونا تھا اس کو نعوذ باللہ صحیح طرح سے جج نہیں کیا اور ہمارے لیے مصیبت بنا دی۔ تو اب وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ان کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کو کوئی اچھے حالات میں یسر آتے، کوئی فتح حاصل ہو جاتی یا کوئی اور فائدہ ہوتا تو کہتے یہ تو اللہ نے کیا جی ہمارے ساتھ، ماشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، اور اگر ان کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی، کوئی برائی لاحق ہوتی تو کہتے ہی کہ یہ تو آپ کی وجہ سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مورد الزام ٹھہرا دیتے تھے۔ یہ حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی ذکر ہوا ہے قرآن مجید میں کہ یتیرو بے موسیٰ، وہ فرعون کے لوگ جو تھے وہ جب کوئی جوؤں کا عذاب آیا، فلاں کا عذاب آیا تو کہتے یہ نعوذ باللہ موسیٰ کی نحوست ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ منافقین اور کافر کرتے رہتے ہیں، نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا. یہاں پر جو لفظ ہے وہ من اندے کا، اس کو توجہ رکھنا ہے. تو آگے فرمایا کہ کل، ان سے کہہ دو کہ کل من اند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے. اندہ جو ہوتا ہے وہ ہاں کے معنی، وہاں سے، وہاں والا جو معنی ہے وہ اندہ ہوتا ہے، اللہ کے پاس سے، اللہ کے ہاں سے، اللہ کے دربار سے، یہ معنی ہو جائیں گے. تو اس میں پھر ہم عربی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ ابتدا، اس کے سٹارٹ ہونے کی جگہ یا فیصلہ یا کچھ اس طرح کے معنی پیدا ہو جائیں گے، کہ یہ جب کوئی نیکی، اچھے حالات ان کے اوپر آتے تو کہتے کہ یہ اللہ کے فیصلے سے، اللہ کی برکت سے، اللہ کی عنایت سے ایسا ہوا ہے، اور جب مصیبت آتی تو کہتے یہ آپ کے ہاں سے ہوا ہے، یعنی نعوذ باللہ آپ کی نحوست سے یا آپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہوا ہے. تو یہ وہ منافقین بات کہتے ہیں. اللہ نے کہا کہ نہیں، خواہ اچھے حالات آئیں خواہ برے حالات آئیں، کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی. پہلے اس ضابطے کو سمجھ لیجئے، پھر اگلی آیتیں جو ہیں وہ سمجھتے ہیں. جو میں پہ کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ گناہوں کا معاملہ الگ ہے اور غلطیوں کا معاملہ الگ ہے. گناہ ہوتے ہیں ایمان کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے، یہ گناہ ہوتے ہیں. مثلا میں نے نماز نہیں پڑھی، گناہ ہے. میں نے جھوٹ بولا، گناہ ہے. میں نے بد دیانتی کی، گناہ ہے. یا میں نے اللہ کا ایمان چھوڑ دیا، رسول کا ایمان چھوڑ دیا، تو یہ گناہ کی چیزیں. تو یہ گناہ ہیں. لیکن خطا یہ ہوتی ہے کہ مثلا میں صبح صبح نہیں اٹھا، گاہک نکل گیا، دکان نہیں کھولی، آج مندہ رہا، سودا اچھا نہیں ڈالا تھا، لوگوں نے آنا بند کر دیا، یہ غلطیاں ہیں. تو غلطیوں پہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے جو دوسرے کا بیان کیا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے تو تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہے. ویعفو عن کثیر، اور اللہ تعالیٰ بہت ساری کو معاف کر دیتے ہیں. تو ضابطہ کیا ہوا کہ ہماری بہت ساری خطائیں اللہ تعالیٰ درگزر کرتے رہتے ہیں، ان کی سزا نہیں دیتے، لیکن کچھ خطاؤں کے اوپر سزا آ جاتی ہے. مثلا ایک آدمی نے کم سودا تولتا تھا، دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، لوگ ان کو پتہ نہیں چلا، سال، دو سال، پانچ سال، دس سال، پھر کسی ایک گاہک کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کم تولتا، اس نے آنا بند کر دیا. تو اب آپ، اللہ تعالیٰ نے 200 گاہکوں کے بارے میں آپ کو معاف کر رکھا ہے، ایک یا 10 گاہکوں کے بارے میں ان کو پتہ چل گیا کہ آپ کم تولتے ہیں، وہ آپ کی دکان چھوڑ کر دوسری جگہ جانا شروع ہو گئے. تو یہ ہے عام طور پہ اللہ تعالیٰ کا اصول، کہ جب بھی کوئی کوتاہی، خطا کی نوعیت کی، غلطی کی نوعیت کی ہوگی تو اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ فوری سزا آئے یا لازمن سزا آئے. کچھ کو اللہ تعالیٰ معاف، یا فوان کثیر، بہت سادات کو معاف کر دیتے ہیں، کچھ کے اوپر پکڑتے رہتے ہیں. تو اس قاعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز میری طرف سے آتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ میرا فیصلہ ہوتا ہے. اب احد کے پس منظر میں اگر بات چل رہی ہے تو یہ کہ خالد بن ولید نے جو کچھ کیا احد والے دن، تو وہ اللہ کی منشا سے ہوا ہے، اللہ نے ہونے دیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ خالد بن ولید کے ذہن میں یہ ڈالتے ہی نا، جیسے ساری فوج بھاگی ہے وہ بھی بھاگ جاتے ہیں، ان کو یہ خیال ہی نہ آتا کہ پیچھے سے راستہ کھل گیا ہے، ٹیلے سے لوگ اتر گئے ہیں تو میں پیچھے سے حملہ کر دوں، خیال ہی نہ آتا. یا وہ حملہ کرتے اور بس ایسے ہی ہلکا سا حملہ کر کے نکل جاتے، لیکن اللہ نے ہونے دیا ہے، ہونے دیا ہے اسی اصول پر کہ کچھ چیزوں پر مشکل آنی ہے، کچھ خطاؤں پہ اللہ تعالیٰ سزا آنے دیتے ہیں اور کچھ پر اللہ تعالیٰ نہیں آنے دیتے. ٹھیک ہے، تو وہاں جو بات کہی ہے کہ جو بھی آتی تمہارے اپنی غلطیوں، تو غلطی تو ہوئی تھی کہ ٹیلا چھوڑ دیا گیا تھا، غلطی ہوئی تھی، اس کے اوپر چاہتے اللہ تعالیٰ تو یعفو عن کثیر کے قاعدے پر معاف کر دیتے اور چاہتے تو سزا دے دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک زخ پہنچانے کا فیصلہ کر دیا، سو ہو گیا. اس کو بیان کیا ہے کل کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کے فیصلے سے ہوتی ہے. آگے فرمایا فمالی ہاؤلاء القوم، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ یہ اتنی سادہ سی بات کو نہیں سمجھتے کہ دنیا خدا چلا رہا ہے، یہاں پہ سارے کام اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ خالد بن ولید اگر اللہ نہ چاہتے تو تب بھی ایسا کر لیتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر نعوذ باللہ فیصلہ غلط بھی تھا کہ احد کا میدان چنا آپ نے یا کوئی اور پلاننگ میں مسئلہ تھا، تو تب بھی جو کچھ ہوا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اللہ نے ہونے دیا ہے، یہ بات ہے جو یہاں پر واضح کی گئی۔ تو ہر چیز کا فیصلہ کہاں سے ہے، ہر چیز کی اذن کہاں سے ہے، ہر چیز کی مہلت کہاں سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ یہاں نہیں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہونے دیتا ہوں، میرے فیصلوں کے مطابق ہوتا ہے۔ اگلا جملہ جو ہے وہ کافی مشکل ہے، مفسرین کو اس میں کافی مشکل پیش آتی رہی ہے۔ جملہ یہ ہے کہ وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اگر تمہیں کوئی اچھائی لاحق ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو کوئی برائی لاحق ہوتی ہے تو تمہاری اپنی وجہ سے ہے۔ اوپر جو بات منافق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہے تھے وہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ہے، یعنی اوپر وہ یہی کہہ رہے تھے نا کہ جب کوئی نیکی اچھے حالات آتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور جب کوئی برے حالات آتے ہیں تو حاضر ہی میں نندک، یہ تو آپ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ تو ایک تو میں نے یہ بات بتائی تھی کہ یہاں پر اندہ کا لفظ بیان نہیں ہوا نچلی بات میں، اوپر ہوا ہے۔ تو وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، فمن عند اللہ نہیں بولا گیا، اور وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، فمن عند نفسک نہیں بولا گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس سے ایک فرق پڑے گا کہ اوپر والی بات میں فیصلے کے معنی ہو جائیں گے، اللہ کے ہاں سے آنے کے معنی ہو جائیں گے، اور نیچے صرف سبب کے معنی بیان ہوں گے، ایک تو یہ فرق ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود وہ اعتراض باقی رہے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو اللہ کی وجہ سے، اور کوئی بری بات ہوتی ہے تو آپ کی وجہ سے۔ تو جو اوپر منافقین کہہ رہے تھے وہی بات مفہوم کے اعتبار سے وہی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ محدثین نے جہاں ضمیروں کا پر توجہ نہیں دی، ضمیریں جو ہیں اوپر جمع کی چل رہی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے مخاطب ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اصابہ کا مصیبتن میں اصابہ کا کہا ہے، جو آپ کو مصیبت لاحق ہوتی ہے، باقی لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس کے اب دو پہلو ہیں، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ ایک یہ پہلو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطا کے معاملے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کوئی تنگی آئے گی تو وہ آپ کی وجہ سے ہوگی، وہ اللہ کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا قانون اپنے رسولوں کے لیے یہی ہے کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر پہلو یہ ہے، یہ بھی ایک ہی پہلو کے دو حصے ہیں۔ پہلے معنی کے ایک حصہ یہ ہے کہ تمہاری غلطی کی وجہ سے، تمہاری غلطی کی وجہ سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی کی، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ غلطی کی وجہ سے ان لوگوں پر کوئی وبال نہیں آئے گا، ایک معنی یہ ہے، اور ان کی غلطی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وبال نہیں آئے گا، ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ قانون رسالت کا ہے۔ قانون رسالت کا یہ حصہ تو ہم جانتے ہیں، مکتب فراہی کی طرف سے بہت مشہور بات ہے کہ رسول آتے ہیں تو ان کی قوموں پہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور سزا نافذ ہوتی ہے یا جزا نافذ ہو کے رہتی ہے، یہ پہلو تو بہت مشہور معروف ہے۔ ایک قانون رسالت کا ایک اور پہلو ہے جو کم بیان ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول، اللہ کا رسول خدا کی مسلسل نگاہ میں ہوتا ہے، اگر رسول کوئی غلطی کرے، کوئی بھی رسول، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، کوئی بھی رسول اگر غلطی کرے تو فوراً یا لازماً، فوراً یا لازماً سزا ملے گی، معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس کو قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کیا ہے کہ ولو تکولا علینا باز الاقاویل، اگر آپ نے میرا نام لے کر جھوٹا کلام گھڑا تو میں آپ کو شارک سے پکڑوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ قانون ہے، اسی وجہ سے حضرت یونس کو ان کے کشتی والوں نے سمندر میں، دریا میں پھینک دیا، جہاں بھی پھینکا گیا۔ تو یہ پکڑ جانا، یہ جو پکڑ ہے یہ رسولوں کے ساتھ خاص ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے فیصلہ کیا کیا ہے کہ میری طرف سے آپ کے اوپر کوئی گزن نہیں آئے گی، کوئی خرابی نہیں آئے گی. البتہ آپ جب کوئی اس طرح کا کام کریں گے جیسے حضرت یونس نے کیا یا جیسے حضرت موسیٰ نے کیا علیہم السلام، تو فوراً میری پکڑ آئے گی. یہ ضابطہ یہاں بیان ہو رہا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جمع کا صیغہ چھوڑ کر واحد کا صیغہ آپ کے لیے اختیار کیا گیا ہے. ما اصابک، وہاں تھا تو سبہم اصابہم، ٹھیک ہے؟ تو وما اصابک، جو آپ کو لاحق ہوگا، من حسنۃن فمن اللہ، تو اللہ کی طرف سے ہوگا. وما اصابک من سیئۃن، جو آپ کو مصیبت آئے گی، فمن نفسک، تو وہ آپ کی وجہ سے آئے گی. تو رسالت کے ضابطوں میں یہ ضابطہ کم بیان ہوتا ہے، اس لیے اس کو سمجھ لینا چاہیے. اب دونوں رسولوں کا جو پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ظاہر ہے کہ ایسی کوئی چیز صادر نہیں ہوئی، الحمدللہ وہ اولی العزم رسولوں میں ہیں. تو لیکن حضرت موسیٰ سے ایک اس طرح کی چیز ہوئی اور ایک حضرت یونس سے. حضرت یونس کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ انہوں نے جب اللہ ہی کی خاطر اپنی قوم کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا. پکڑا اس طرح سے کہ جس کشتی میں بیٹھ کر وہ اپنا شہر چھوڑ کر جا رہے تھے، اسی کشتی والوں نے ان کو کرا ڈالا، کیونکہ کشتی کو خطرہ لاحق ہوا. تو انہوں نے سمجھا کہ کوئی بھاگا ہوا غلام ہے ہماری کشتی میں. قرآن نے اس کے لیے ابکا کے الفاظ بولے ہیں حضرت یونس کے لیے. ابکا کا مطلب وہ غلام ہوتا ہے جو اپنی آقا کو دھوکہ دے کر بھاگ نکلا ہو اپنی قیمت ادا کیے بغیر. تو حضرت یونس جب بھاگے ہیں، اور بھاگے کہہ لیجئے یا جو بھی، کہ غیرت دین میں نکلے، جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو اللہ کی بات سنتے نہیں ہیں، تو میں کیوں ان کے اوپر اللہ کا کلام پیش کر کر کے اس کی نعوذ باللہ توہین کرتا رہوں، تو انہوں نے چلتے ہیں. اور اللہ نے بیان کیا کہ ان کو خیال ہی نہیں تھا کہ اللہ پکڑ لیں گے، ان کو ذہن میں نہیں رہا. تو بہر اللہ نے پکڑ لیا، کشتی والوں نے کرا ڈالا، اور کرا نکالنے والے بھی، جو تورات انجیل کے مطابق کرا نکالنے والے بھی خود حضرت یونس، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک نہایت نفیس انسان، نیک سیرت، نیک صورت، اسی کو کہتے ہیں وہ کرا نکال دیں. انہوں نے کرا نکالا تو اپنا ہی نام نکل آیا. سو انہیں دریا میں پھینک دیا گیا، وہاں ویل نے یا کسی اور مچھلی نے ان کو نکل لیا. اور نکلا تو سموچا نکل لیا، یعنی بالکل صحیح حالت میں، وہ مچھلی نے چبایا نہیں آپ کو، یا کچھ دانتوں کا کوئی چوٹ ٹوٹ لگی ہوگی، ظاہر ہے کہ زخمی تو وہ ہوئے ہوں گے. تو پھر ان کو مچھلی کے پیٹ میں خیال آیا کہ میں نے کام خراب کر لیا ہے. تو انہوں نے پھر وہاں استغفار کیا، جس کو ہمارے ہاں آیت کریمہ کہہ کر اس کا ذکر کیا جاتا ہے. وہ دراصل ان کے توبہ کے الفاظ ہیں، وہ کوئی تسبیح نہیں ہے، ان کے توبہ کے الفاظ ہیں کہ لا الہ الا انت، اے اللہ آپ ہی میرے خدا ہیں، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں بھاگا ہوں. سبحانہ کا، آپ کی غلطی نہیں ہے کہ میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں، آپ کا فیصلہ بالکل درست ہے. انی کنت من الظالمین، میں نے ہی اپنے اوپر ظلم ڈایا ہے. تو اپنے گناہ کا اعتراف کیا انہوں نے، اللہ سے توبہ مانگی ہے، اور اپنے عقیدے کا اقرار کیا ہے کہ میں آپ کے علاوہ کسی کو الہ نہیں مان رہا، میں آپ کا حکم ٹال کر نہیں نکلا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا. خدا نے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتا، یعنی یہ الفاظ نہ بولتا کہ آپ کی غلطی نہیں ہے، میری غلطی ہے، تو مچھلی کے پیٹ میں ہی قیامت تک رہتا. تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو نکالا، نکال کر ایک ساحل پہ پھینک دیا گیا، یقین کدو کی بیل کے نیچے وہ تندرست ہوئے، پھر اپنی قوم کی طرف واپس آئے. دوسری جو اس طرح کا کیس ہے وہ قرآن مجید کے انبیاء میں، وہ حضرت موسیٰ کا ہے. حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ جب مصر سے اپنی قوم کو نکال کر لاؤ گے تو مثلا رجب کی 10 تاریخ کو آنا طور پر. حضرت موسیٰ نے اس شوق، اس جذبے میں کہ میں جلدی پہنچوں، یہ یکم رجب کو پہنچ گئے وہاں پر. وعدہ کیا گیا تھا کہ 10 رجب کو آنا ہے. رجب کا مہینہ میں مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھ لیجئے کہ وعدہ ہی ایسا ہوا تھا. تو 10 رجب کو آنا ہے، لیکن وہ یکم رجب کو پہنچ گئے. اللہ نے پوچھا کیوں آئے ہو، جلدی کیوں آ گئے ہو، ما آجالا کا یا موسیٰ. تو کہتے ہیں اس لیے کہ لطرزہ، تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو. حضرت یونس بھی خدا کے دین کی غیرت میں نکلے تھے، وہ کوئی یہ نہیں کہ میں تھک گیا ہوں ذمہ داری ادا کر کے، ایسا نہیں تھا. تو حضرت موسیٰ نے بھی کیا کیا کہ جلدی آ گئے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں۔ مولانا فراہی نے اسے ایک استدلال بھی کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کا 10 دن پہلے چلے جانا ایسا ہی ہے جیسے ہم فرض پڑھنے سے پہلے نفل پڑھتے ہیں۔ تو نماز کا ٹائم تو جو ہے سو ہے، ہم پہلے نفل پڑھ لیتے ہیں بعد میں بھی نفل پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ ہم نے اتممنا میقاتنا، ہم نے اپنی میقات کو اپنے ٹائم کو پورا کیا، یعنی 40 دن اللہ نے تسلیم کیے۔ اب ہوا کیا کہ 10 دن پہلے آ گئے، اب قوم کو پتا ہے کہ 30 دن کے لیے گئے۔ قوم کو کیا پتا ہے کہ طور پر 30 دن کے لیے گئے، لیکن وہاں لگ گئے 40 دن۔ آخری جو 10 دن ہیں اس میں قوم نے سمجھا کہ حضرت موسیٰ جاں بحق ہو گئے یا کچھ اور سمجھا، انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور اس میں جو بھی سامری نے کام کیا سو ہو گیا۔ تو اب یہ گرفت ہے حضرت موسیٰ کے اوپر 10 دن پہلے آنے کی۔ تو اللہ نے کہا کہ تم پہلے آ گئے تھے، تو جا کر دیکھو اب تمہاری قوم کس فتنے کا شکار ہو گئی۔ تو یہ قانون رسالت کا حصہ ہے۔ تو رسول کی ذات اس معنی میں ایک نشانی ہوتی ہے کہ اگر وہ ٹھیک چلتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ٹھیک ہے، اگر وہ غلط چلیں گے فوراً پکڑا جائے گی۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 6-7 دفعہ عطاب نازل ہوا ہے، محبت پر عطاب ہے لیکن وہ نازل ہوا ہے، کیونکہ یہ معاف نہیں ہو سکتا۔ اور میں اس عطاب کی مثالیں جو ہیں، مثلا پاتال میں اتر جاؤ لے آؤ معجزہ، میں تو نہیں دوں گا۔ جیسے یہ کہ لو تکول علینا باز لگا، سورہ تحریم میں تم ان چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے حلال کر رکھی ہیں۔ تو یہ جو عطاب نازل ہوئے ہیں یہ رسالت کی نشانی ہے، یہ لازماً نازل ہونے ہیں۔ تو اب میں اس کو بتایا کرتا ہوں، جو لوگ قرآن مجید کو کہتے ہیں کہ انسانی کلام ہے، میں نے کہا کوئی مجھے کسی دین کے بانی کی کتاب ایسی دکھا دو جس میں اس دین کے بانی نے اپنے اوپر اس طرح کی باتیں کی ہوں، کوئی نہیں۔ میرے اس استدلال کے بعد ہو سکتا ہے کوئی لکھ لے، لیکن اس سے پہلے میں نے ہندوستان پاکستان میں کئی دین کے بانی ہیں، گرو نانک ہے، وہ بلتستان میں جو کیا ان کا نام ہے، علامہ بہاءاللہ صاحب وغیرہ وغیرہ، ان سب کی چیزیں پڑھی ہیں۔ تو آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی، وہ ایسے لگے گا کہ یہ تو بہترین بزرگ ہیں، شاندار بزرگ ہیں، ان کے پاس تو کوئی خطا بھی چھو کر بھی نہیں گزرے گی۔ لیکن یہ صرف قرآن مجید ہے، صرف قرآن مجید ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں جو اس کتاب کے مصنف مانے جاتے ہیں۔ ہم تو نہیں مانتے، ہم تو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ اور اللہ کے ایک بندے کا معاملہ ہے۔ ایسا ہی تورات میں ہے، ایسا ہی انجیلوں میں ہے، لیکن جو غیر اللہ کی کتابیں ہیں اس میں آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے جو بات سمجھائی ہے اس کی روشنی میں، کہ اگر آپ ٹھیک چلتے رہے تو آپ کے ساتھ برا کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن آپ سے ذرا کوتاہی ہوگی میں آ جاؤں گا۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ یہ باقی لوگوں سے الگ بات ہے، اس لیے وہاں واحد کے سیگے ما اصابک، جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لاحق ہوگا، وما اصابک من سیئۃ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو سیئہ لاحق ہوگی، فمن نفسک، وہ آپ کی وجہ سے ہوگی۔ تو یہ ہے کلام کا۔ تو کلام میں جو پیچھے جمع کے سیگے تھے، تصبہم اوپر دیکھ لیجئے، وائن تصبہم تینوں جگہ پہ، تو وہاں پر جمع کا سیگا ہے، وہاں واحد کا سیگا نہیں ہے، سوائے یقول حاضح من اندک، کیونکہ وہ نبی سے ہم کوئی کہہ رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے یہ سارا کام خراب ہوتا ہے، آپ پلان صحیح نہیں کرتے، یا آپ نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں۔ آگے فرمایا وارسلنا کل الناس رسولا، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے مصائب پیدا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، ہم نے تو رسول بنا کر بھیجا۔ تو رسول کے ساتھ ہم ایسا کیوں کریں گے کہ اس کے غلط فیصلوں کی وجہ سے اس کے ماننے والوں پر عذاب آئے، یا وہ خود اس پہ آئے گا، اگر آنا ہے تو اس کی عوام پر نہیں آئے گا، اس کی امت پر نہیں آئے گا، اس کی وجہ سے، یعنی جو رسول کی حیثیت سے کام ہوگا اس کی وجہ سے۔ تو رسول بنا کر بھیجا ہے، اس میں نہ صرف یہ کہ آپ کا مقام مرتبہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، तुम इनको इस तरह से ना देखो जिस तरह से तुम देख रहे हो, और दूसरी तरफ उस कानून का हवाला देने के लिए रसूल का जिक्र आ गया। तो आप हादसात के बायस नहीं हैं, आप लोगों के लिए रसूल हैं। रसूल की जो पोजीशन है उसके अतबार से वो अल्लाह का हुक्म पहुँचा रहे हैं, जो उन्होंने काम किए हैं बिल्कुल रसूल की हैसियत से किए हैं। उहद में गए तो बिल्कुल ठीक काम किया है, चंद सहाबा ने वहाँ से टीले से उतरने का एक इकदाम किया जिसके नतीजे में खालिद बिन वलीद को मौका मिला, उसमें रसूल की कोई मुदाखलत नहीं है इस वजह से कि उनका प्लान गलत था। उन्होंने तो सही प्लान किया था कि यहाँ से हिलना नहीं है। तो ये सारी बातें इसके अंदर आ गई हैं। कानून रसालत का हवाला भी इसलिए देना पड़ा है कि रसूल हैं, और लिन्नास रसूला में ये बात कही जा रही है कि लिल हवादे से बायसन नहीं है, लिन्नास रसूल हैं, वो लोगों के लिए रसूल हैं, हादसात का बायस नहीं है। वकफ़ा बिल्लाह शहीदा, और अल्लाह ताला की शहादत काफ़ी है इस मसले में कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ये शहादत अल्लाह ताला ने कैसे दी है? अताब के ज़रिए से, हज़रत यूनस को मछली के पेट में डालकर, हज़रत मूसा के साथ सामरी वाला मामला करके। तो ये कफ़ा बिल्लाह शहीदा, ये गवाही अल्लाह ताला सहाबा के लिए ख़ास तौर से और हमारे लिए अब हिस्ट्री के अंदर से, ये गवाहियाँ काफ़ी हद तक, जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए ये मकामात जो हैं, जो नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अताब के मकामात हैं, वो मेरे लिए दलील बनते हैं अल्लाह के सच्चा रसूल होने की। तो उसी को अल्लाह ने यहाँ बयान किया है, वकफ़ा बिल्लाह शहीदा, कि जब आपको कुछ मुसीबत लाहक होगी तो उसकी वजह यह है कि आप रसूल हैं, सच्चे रसूल हैं। झूठे रसूलों पर यह चीज़ नहीं आती, वो गलत करते रहें, सही करते रहें, कुफर करते रहें, ईमान करते रहें, कोई गिरफ्त नहीं आएगी, ये वाज़ेह रहना चाहिए। ये कानून रसालत है, अंबिया के लिए नहीं है, अंबिया के लिए ये कानून नहीं है, सिर्फ रसूलों के लिए। तो अब ये बताया कि अब ये जो अल्फाज बोले गए हैं इसमें, चूंकि आपका मकाम मर्तबा और हैसियत भी बयान हो रही है, तो फरमाया कि वारसलना कल नास रसूला, तो रसूल रसूल के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? आपकी बात माननी चाहिए, आप अल्लाह के रसूल हैं, बात माने। अगर वो ये कहेंगे कि आपकी वजह से हुआ है, ये हुआ है, तो इसका मतलब आपको रसूल नहीं मान रहे हैं। तो ये पहलू भी इसके अंदर, यानी ये वारसलना का लिन्नास रसूल अब कई पहलुओं से आ गया है। एक इस एतबार से कि जिस कानून रसालत का हवाला था उसके लिए आया है, दूसरा ये कि आप हादसात का बायस बनाने के लिए नहीं भेजा गया, आप रसूल हैं, आप उनकी अल्लाह की तरफ से फैसला करते हैं, अल्लाह की तरफ से पैगाम देते हैं, और तीसरी ये कि रसूल होने की हैसियत से तुमने क्या करना है? इताअत करनी है, वो गलत हुक्म भी दे दें नौज़ बिल्ला तब भी मानना है, ये हो नहीं सकता कि तुम उसका इनकार करो। अगर नागवार हुक्म, गलत हुक्म, बिल्कुल तुम्हें नज़र आ रहा है कि ये नुकसान वाला हुक्म है, तब भी रसूल की बात माननी है। मैंने इस जब कुरान मजीद का दरस शुरू किया था 2 साल पहले गालबन, तो एक असूल ये बताया था कि हमारे यहाँ आजकल काया पलट चुकी है। हम जी रहे हैं साइंस और बज़ाहिर लॉजिक के दौर में, उसने हमारे अंदर एक गलत आदत डाल दी है। अच्छा जी, मैं तो ये बात तब मानूंगा या मानूंगी जब आप बताएं कि इसका मकसद क्या है, फ़ायदा क्या है, इसकी हिकमत क्या है, इसकी लॉजिक क्या है। औरत क्यों पर्दा करे, मर्द क्यों हयादारी इख्तियार करे, वो शादी क्यों करे, क्या फ़ायदा है, क्या मकसद है? ये आम हमारे यहाँ सवाल उठ गए हैं। तो मैंने अर्ज़ किया था, आज दोबारा दोहरा रहा हूँ, कि दीन के मामले में ये तर्ज़ फ़िक्र दुरुस्त नहीं है। दीन के बारे में ये तर्ज़ फ़िक्र दुरुस्त है कि क्या वाकई अल्लाह के रसूल का हुक्म है, वाकई अल्लाह ने कहा है, बस उसके बाद हमें मानना है, समझ आए ना आए। वजह क्या है? वजह यह कि सारे अहकाम की एक ही हिकमत है, सारे अहकाम की, कि कल क़यामत वाले दिन खुदा के यहाँ कामयाबी मिलेगी, बस सब कामों की एक ही हिकमत है। तो अगर नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कहें कि रोज़ाना कान पकड़ के आधा घंटा खड़े रहा करो, कान पकड़ना जो मुर्गा बनना होता था वो वाले कह रहा हूँ, तो कर देंगे, क्योंकि आगे निजात इसके ऊपर मुनसर है। بس یہ بحث ہو سکتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں. جب حکم ہو گیا تو بس ماننا پڑے گا. یہ وہ اصول ہے جو دین کے اندر چلتا ہے. البتہ یہ ہم عقلی طور پر، اصولی طور پر ویسے ہی مانتے ہیں کہ اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں وہ حکمت ہمیں سمجھ میں آئے، ضروری نہیں ہے. یعنی مجھے نہیں ملا، میں نے لٹریچر جتنا پڑھا ہے، کہ حضرت عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کرنے کی کیا حکمت تھی. زیادہ سے زیادہ ہم جو بات کہتے ہیں وہ یہ کہ اتمام حجت کے لیے ان کی پیدائش معجزانہ کی گئی، ان کی وفات معجزانہ کی گئی، جو بھی اٹھایا جانا تھا. تو بس کیوں، کس لیے، اتنا بڑا کیا مسئلہ بن گیا تھا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتمام حجت نہیں ہوا؟ ہوا ہے. نہ ان کی ولادت معجزانہ، نہ ان کی دنیا سے اٹھایا جانا ایسے ہوا. فطری طریقے پر جیسے انسان پیدا ہوا، آپ پیدا ہوئے، فطری طریقے پر جیسے انسان دنیا سے جاتے ہیں آپ بھی چلے گئے، اتمام حجت ہوا. حضرت عیسیٰ سے زیادہ محکم اتمام حجت ہوا ہے. تو وہ کیوں کیا گیا؟ نہیں. تو بہت ساری چیزوں کی حکمتیں ہم پوری طرح نہیں جانتے کہ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ کی ایسی ولادت سے کیا کیا اثرات ادھر ارد گرد ہوئے ہوں گے، مجھے نہیں پتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم ہونے سے کہ بچپن میں نہ ماں رہی نہ باپ رہے، 6 سال کی عمر میں والدہ بھی چلی گئیں، پیدائش سے پہلے ہی والد چلے گئے، ان کے یتیم ہونے میں کیا کیا حکمتیں پیش نظر تھیں؟ آپ کی نرینہ اولاد نہ ہونے میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں؟ ایک تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر حضرت علی اتنے مقبول ہو سکتے ہیں امت میں اور امت کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، انہوں نے نہیں کیا، ان کے ماننے والوں نے، اور تو اگر آپ کی اولاد ہوتی، نرینہ اولاد، آپ کا سگا بیٹا زندہ رہتا، بڑا آدمی بنتا، تو بتائیے کیا ہوتا؟ اس لیے ہمیں نہیں پتا ہوتا بہت ساری، ایک پہلو ہمیں پتا، لیکن پتہ نہیں کیا پہلو ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکے دیے تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ بھئی آپ کے ہاں تو لڑکے ہی نہیں ہوتے، تو لیکن چھین لیے، بچپن میں فوت ہو گئے. تو یہ جو حکمتیں ہیں، یہ ساری چیزوں کی حکمتیں ہم نہیں جان سکتے. تو اس لیے بعض احکام کی بھی حکمت ہم نہیں جانتے. تو بیٹی کو کیوں اللہ نے آدھا دیا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن بیٹی کے لیے امتحان ہے، یہ میں جانتا ہوں. تو اس امتحان میں اس نے پاس ہونا، اتنی سی بات ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. تو اب فرمایا کہ میں نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، تو جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو گویا بات یہاں پر یہ نہیں ہو رہی کہ نقصان دیکھنا ہے کہ فائدہ دیکھنا ہے. اگر اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ احد پہ نکلنا ہے تو نکلو گے، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ٹیلے پر کھڑے رہو گے تو کھڑے رہو گے، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ بھئی صلح حدیبیہ میں واپس آ جاؤ تو واپس آنا ہوگا. تو جس نے اللہ کے رسول کی بات مان لی اس نے اللہ کی بات مانی. تو یہ برابر کر دیا ہے، گویا اپنی اللہ کے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے برابر کر دیا، تاکہ یہ بات سمجھ آئے کہ رسول کا مقام مرتبہ کیا ہے. وہ میں آپ نہیں ہے، وہ کوئی بادشاہ سلامت نہیں ہے، نہیں، وہ اللہ کے رسول ہے. تو اللہ کا رسول کیا ہے؟ اللہ کا نمائندہ ہے. رسول کا لفظ یہاں یہ معنی میں دے رہا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہے. تو جو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے کہتا ہے. تو یہ اب فرمایا کہ تم جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے. ومن تولا، اور جو اس اطاعت سے منہ پھیرتا ہے تو وہ اللہ سے منہ پھیرتا ہے. آگے بولا نہیں اللہ تعالیٰ نے، بات انڈرسٹوڈ ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ کے رسول سے منہ پھیرا اس نے اللہ سے، یا جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرا اس نے اللہ کی اطاعت سے منہ پھیرا. تو یہ ماضی اس کے اندر حذف ہے. عربوں کے ہاں ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ اگلی بات چھوڑ دیتے ہیں آدھی، تاکہ وہ چونکہ سننے والا سمجھ رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو زبان کا شعور ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے عربوں سے، ہم بھی کچھ چیزیں چھوڑتے ہیں. مثلا ہم کہیں گے میں کتابیں بھی لایا اور بستہ بھی، کتابیں بھی لایا اور قلم بھی، آگے نہیں بولیں قلم بھی لایا. تو اس طرح یہاں پر بھی جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرا اس نے اللہ کی اطاعت سے منہ پھیرا. ٹھیک ہے, تو یہ جرم ہے. تو منافقین کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے بیچ میں اللہ کا رسول ہے, وہ حادثات کا منبع نہیں ہے, وہ اللہ کا رسول ہے. اللہ کے رسول نے جو تمہیں حکم دیا اس کے نتیجے میں اگر کوئی نقصان ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے, تم اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہو تو اللہ کی اطاعت میں ہو, اس کا اجر ہے تمہارے لیے. لیکن اگر تم نے منہ پھیرا تو میں سمجھوں گا تم نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے. آگے فرمایا فما ارسلنا کا علیہم حفیظا, ہم نے آپ کو ان کے اوپر حفیظ بنا کر نہیں بھیجا. حفیظ کا لفظ عربی زبان میں کافی مشکل ہے یا لوڈڈ لفظ ہے, اس کے کئی پہلو ہیں جو یہاں سے ریلیٹڈ معنی ہے میں ان کے طرف عرض کر دیتا ہوں. حفیظ غیرت کو کہتے ہیں, صاحب غیرت کو کہتے ہیں. غیرت کا مطلب کیا ہے؟ غیرت کا مطلب یہ ہے کہ میری عزت پر, میرے وجود پر, میرے فیملی پر, میرے گھرانے پر, میرے دین پر, میری ملت پر کوئی حرف نہ آئے. اس وقت جو ہمارے اندر غصہ ہوتا ہے اس کو غیرت کہتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے نگران, محافظ, دوسرے اس کے معنی یہ ہے. تو یعنی اگر مثال دے رہا ہوں, یہاں بات دوسری ہو رہی ہے کہ ریوڑ کے اوپر یا جو چرواہا ہے وہ اس کا حفیظ ہے. اب چرواہے کی غلطی سے بھیڑ کو بھیڑیا کھا سکتا ہے, چرواہے کی غفلت سے بھیڑ کو نقصان پہنچ سکتا ہے, بھیڑوں کو, تو کوئی بھیڑیا آ کر یا کوئی کتا آ کر شکار کر کے لے جائے, ٹھیک ہے, گیدڑ آ کر. تو اب یہ چرواہے کی غلطی ہوگی کہ اس کی بھیڑوں پر حملہ ہو گیا ہے. تو حفیظ کا ایک مطلب یہ ہے. حفیظ کا دوسرا مطلب وہ ہے جس کو ہم حمایتی کہہ سکتے ہیں. حمایتی کا مطلب ہے کہ آپ بے فکر رہیں جی, میں ہر وقت آپ کا حمایت کروں گا, تو اعتراض ہو گیا ہے, کوئی حملہ ہو گیا ہے, جو بھی پہلو ہوگا میں آپ کا حمایتی ہوں. تو اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو ہم نے ان کا نگران یا محافظ بنا کر نہیں بھیجا کہ اگر یہ مارے جائیں تو آپ سے پوچھیں گے, اگر یہ کافر ہوں تب بھی آپ سے پوچھیں گے, ایسا نہیں. اگر یہ نہیں مانتے تو نہ مانیں, آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ لو جی یہ مسلمان نہیں ہوا تو نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوتاہی ہے کہ ابو جہل مسلمان نہیں ہوا, نہیں, ایسا نہیں. اور اگر یہ کوئی مارے گئے ہیں جنگ میں اپنی غلطی سے یا کسی وجہ سے, تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کیوں مارے گئے ہیں, ٹھیک ہے. اور نہ یہ بات کہ آپ کی وجہ سے, آپ کی کوتاہی سے ان کو سزا مل رہی ہے, یہ نہیں ہے. جیسے چرواہے کی کوتاہی سے بھیڑوں کو نقصان پہنچا ہے, آپ کی کوتاہی سے ان کو نقصان نہیں پہنچے گا کیونکہ آپ حفیظ نہیں ہیں, آپ ان کے نعوذ باللہ سمجھانے کے لیے کہنا چرواہے نہیں ہیں ان بھیڑوں کے, کہ آپ کی غفلت کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو یہ سارے پہلو ہیں, اوپر کا جو مضمون تھا اس کے ساتھ یہ بات جڑی ہوئی ہے. لوگوں نے زیادہ تر نگران بمانہ یہاں زبردستی کر کے دین دینے والا بتایا ہے, میرے خیال میں یہ ایسا نہیں ہے. تو پوری بات کیا ہو گئی کہ یہ جو منافق ہیں یہ اصل میں جنگ سے ڈرتے ہیں, اور ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ موت ہے. موت کے بارے میں پہلے بات بتائی, پھر اس کے بعد بتایا کہ یہ جنگوں میں جانے سے یہ بھی بہانے بناتے ہیں کہ دیکھو جی وہاں گئے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ کی غلطی سے یہ نقصان ہو گیا, وہ ہو گیا. تو جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں کہتے ہیں اللہ کی طرف سے, جو بری چیزیں ہوتی ہیں وہ, تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنا ضابطہ بتایا کہ میرا ضابطہ یہ نہیں ہے کہ رسول کی وجہ سے اس کے مخاطبین یا اس کے امتی جو اس وقت ہیں ان کو رسول کی وجہ سے مصیبت لاحق ہو, یہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے. دوسرا یہ بتایا کہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے وہ میرے اس قاعدے کے مطابق ہوتا ہے جس میں تم نے جو غلطی کی ہوتی ہے اس میں سزا دیتا ہوں, اکثر کو معاف کر دیتا ہوں, لیکن ہوتا میری طرف سے ہی ہے, وہ میرا ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ خالد بن ولید نے یہ کر دیا. سامری کو بچڑا بنانے کا بھی موقع مہلت اللہ نے دی تھی, نہ دیتے, رستے ہی میں سونا چوری کروا دیتے, گم کروا دیتے, لیکن ایسا نہیں کیا گیا تاکہ امت سیکھے. امت کے سیکھنے کے لیے یہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر یہ بتایا کہ رسول کی حیثیت سے آپ کی گرفت ہوگی. جب بھی حضرت یونس بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت یونس کے لیے لا تکن کا صاحب الحوت, مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا, تو فرمایا کہ اگر آپ ایسا کوئی کام کریں گے تو گرفت آئے گی. یہ رسول ہونے کی نشانی ہے. تو رسول کا اعزاز ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی نگرانی میں ہے, ہر وقت اللہ کی نگرانی میں. اور پھر فرمایا کہ آپ کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ آپ کی اطاعت کی جائے, تو جو اطاعت نہیں کرتا نہ کرے, وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا, اور جو اطاعت کر رہا ہے وہ اللہ کی بات مان رہا ہے. اور ہم نے آپ کو ان کے اوپر حفیظ بنا کر نہیں بھیجا کہ ان کی کوتاہیوں پر آپ کو پوچھا جائے, آپ کی کوتاہیوں سے نعوذ باللہ ان کے اوپر کوئی وبال آئے, ایسا نہیں ہے. تو اگر چرواہا سو گیا ہے تو اس کی بھیڑیں بھیڑیا کھا سکتا ہے, لیکن آپ کے ساتھ یہ قانون نہیں ہے کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں, حفیظ نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر اب یہ مضمون جو ہے وہ اپنی ایک مضمون اور مکمل ہو گیا ہے. تو اب یہاں پر جو دو فرق میں نے اندہ کا بھی بتا دیا تھا کہ حاضر ہی من اند اللہ, نیچے والے میں اند اللہ نہیں ہے, اوپر والے میں اند اللہ ہے. تو ان میں کل کل من اند اللہ, ہر چیز اللہ کے ہاں سے آتی ہے. تو اللہ کے ہاں سے کیا کیا آتا ہے؟ حکم کہ یہ ہو جائے. اللہ کے ہاں سے تخلیق, کن فیکون, اللہ کے ہاں سے ہوتی ہے. اللہ کے ہاں سے ہی مہلت ملتی ہے, یعنی مجھے اور آپ کو جو زندگی گزارنے کی باتیں کرنے کی اس وقت میں جو درس دے رہا ہوں, تو یہ سب اللہ کی مہلت کے قاعدے پر ہے. اذن سے, اس کو عربی زبان کا لفظ اذن ہے, مہلت بھی عربی کا لفظ ہے. تو اذن کی وجہ سے, اللہ کی مہلت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس لیے وہ بھی من عند اللہ ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ ہماری مہلت چھین لے, تو جیسے ہی مہلت چھین لیتا ہے تو جوان آدمی بیٹھا بیٹھا رخصت ہو جاتا ہے, اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے. تو یہ سب کچھ اللہ کی منشا سے ہوتا ہے, اللہ کی رضا سے, بمانا مہلت, نہ کہ یہ کہ اللہ اس کام کو پسند کر رہے ہیں, یہ لازم نہیں ہے. لیکن اللہ نے جو آزادی دینے کے لیے, موقع امتحان دینے کے لیے رخصت دی ہوئی ہے, یہ سب کچھ اس کی وجہ سے.